شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. درود بھیجئے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کی ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ بتحقیق ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، اسے مبعوث کیا، اور رسول کے دو کام ہیں. پہلا کام یہ ہے ان اعبد اللہ، کہ اس رسول کی رسالت پر ایمان لا کر، اس رسول کی نبوت پر ایمان لا کر، اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ کی اطاعت کرو، عبادت کرو. اور دوسرا فریضہ تمہارا یہ ہے کہ طاغوت سے بچتے رہو. وقت کافی ہو گیا ہے، جو ہمیں ٹائم دیا تھا بہرالبو تو تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، لیکن چاہوں گا کہ مختصر وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. چاہتا ہوں کہ اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں رسالت کے جو دو کام ہیں کہ ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنب الطاغوت، طاغوت سے بچتے رہو. چاہتا ہوں کہ رسالت و نبوت کے سائے میں کربلا کی کچھ ذمہ داریوں کو بیان کر سکوں جو کربلا نے اپنے دور میں انجام دی کر در حقیقت نبوت کی بھی لاج رکھی ہے، رسالت کی بھی لاج رکھی ہے. اور آپ سب آگاہ اور باخبر ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں پر میڈیا نے، جہاں پر استعماری میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، کبھی خاکے بنا کر، کبھی فلمیں بنا کر، کبھی اور کسی طریقے سے چاہا کہ مسلمانوں کے دلوں میں موجود عظمت رسالت کو کم کیا جائے، لیکن ان کو کیا پتا کہ شمع رسالت کے پروانے در حقیقت جب کربلا کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف کربلا سے رشتہ مستحکم ہوتا ہے، نبوت کے فدائی زیادہ ہو جاتے ہیں. لہذا سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کا ابتدائی حصہ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا ہے، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کے ساتھ طاغوت سے بچتے رہو۔ یہ طاغوت کیا ہے کہ جسے اللہ کی عبادت کے ساتھ قرار دیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، میری گفتگو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ علمی اور فکری کی گفتگو ہو، لیکن حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں۔ چاہوں گا کہ کربلا نے جس طریقے سے 61 ہجری میں رسول اللہ کے لائے ہوئے دین و شریعت کا تحفظ کیا ہے، آج کربلا کو منا کر، آج کربلا کی یاد تازہ کر کے، حسین ابن علی کا تذکرہ کر کے، ہم در حقیقت کربلا کا بھی ذکر کرتے ہیں، رسالت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ درود جی محمد و آل محمد کا۔
شراب حب نبی سے بھرا ہے جامع علی، اسی لیے تو پسند ہے خدا کو نام علی، اور زبان کنیز علی ہے سخن غلام علی، زبان کنیز علی ہے سخن غلام علی، اور کلام پاک سے ملتا ہوا کلام علی، علی امام منس تو منم غلام علی، ہزار جان گرامی پدا و نام علی، نعرہ علی، نعرہ صلوات۔
در حقیقت کربلا نے، وہ آپ حضرت سن لیں گے لیکن جو باہر بیٹھے ہیں پھر وہ محروم رہ جائیں گے، اس لیے
خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات، خوشنودی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات،
بات ہم علی والے بے تکی نہیں کرتے، ہم علی والے بے تکی نہیں کرتے، ہم کسی منافق سے دوستی نہیں کرتے، جو چراغ جلتے ہیں دشمنی آل محمد میں، وہ چراغ جلتے ہیں پر روشنی نہیں کرتے۔ نعرہ صلوات،
عزیزان گرامی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوتوں سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ دونوں ذمہ داریاں کس کے ذریعے سے؟ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں مختلف اٹل قوانین کو بیان فرمایا ہے، جسے خدا نے سنت سے تعبیر کیا ہے۔ ایک سنت وہ جو ہم سنتے رہتے، سنت رسول، سنت نبوی، لیکن قرآن نے اٹل قوانین کو سنت کہا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ تعالیٰ کے اٹل قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس دنیا کے امتحان کے لیے، اس دنیا کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہر قوم کو در حقیقت انہی اصولوں سے گزر کر امتحان دینا پڑے گا۔ کبھی امامت کا امتحان ہوگا، کبھی قیادت کا امتحان ہوگا، کبھی زبان رسول پر ایمان لانے کا امتحان ہوگا، کبھی رسول کے پردے غیب میں چلے جانے کا امتحان ہوگا، کبھی موسیٰ کے ذریعے سے 30 راتوں کو بلا کر 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 راتوں کا در حقیقت ہنسا مکمل کر کے اس قوم میں ایمان کے تذبذب کے حالت کا امتحان ہوگا، کبھی سامری جیسے افراد کو سامنے لا کر در حقیقت قوموں کے ایمان کی پختگی کا امتحان ہوگا۔ مختلف قسم کے طریقوں سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کر ایمان کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی۔ اتنی آسان نہیں ہے ایمان کہ جناب کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں، احسب الناس ان یترکوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ ہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائشوں میں ڈالا نہیں جائے گا۔ ایسے ہی گمان کرنے والے، ایسے ہی ایمان بیچنے والے، ایسے ہی جنت بیچنے والے ان احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ایک گولیوں سے، دھماکوں سے، پٹاخوں سے حسینیت کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ یہ جنتوں کے تاجر نہیں ہیں، یہ احمقوں کی جنتوں کو بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے کہ تم جس جنت کے در حقیقت ٹکٹ بانٹ رہے ہو کہ گولی مارو جنت، دھماکے کرو جنت، اس کو مارو، اور اب تو خود مولانا عبدالشکور جو اہل حدیث کے عالم دین تھے ان کو ماننے والے پتہ چل جائے گا کون تھے، تو سارا ڈرامہ پتہ چل جائے گا۔ یہ کون سی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی کو لڑا رہی ہیں؟ تو یہ ٹکٹ بانٹ رہے ہیں جنتوں کے، اتنے سستے جنت 10 روپے کی گولی اور پورا ٹکٹ آپ کا جناب۔ تو ان سے پوچھئے جس جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہو اس جنت کے دروازے میں کیا لکھا ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ارے جس جنت کے ٹکٹ تم بانٹ رہے ہو اس جوانان جنت سے ذرا پوچھ تو لو کہ جن کو مارا جا رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے، یہ جو مار رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ پوچھو تو کون سی جنت بانٹ رہے بھائی، اور اتنی تیزی سے بانٹے جا رہے ہیں جنت، حوروں کے جناب ٹکٹ الاٹ ہو رہے ہیں کہ جلدی جلدی آئی ہے اور حورے مل جائیں گے، قصور مل جائیں گے۔ شاید اب لگ سکتا ہے کہ جو احمقوں کی جنت آپ بانٹو اس میں حورے بھی نہیں رہیں گے اب تو۔ تو در حقیقت کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ہے کہ اس پیغام رسالت کو چھپانا تھا۔ تاریخ کا سب سے بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ یزید۔ سب سے بڑا گستاخ رسول یزید ہے، جس نے علل اعلان، علل اعلان آن دی ریکارڈ رسالت کا، نبوت کا، شریعت کا، قرآن کا، جبرائیل کا، خدا کا، نظام مصطفیٰ کا، دین کا، قیامت کا، سب کا مذاق اڑایا۔ تشت میں سر حسین رکھا ہے، بے ادبی کر رہا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا اعین نزل۔ یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، ڈرامہ تھا اقتدار کے لیے، نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی رسول تھا۔ در حقیقت یہ کھلم کھلا انکار تھا۔ آج وہی طاقتیں در حقیقت مسلمانوں کے آپس میں لڑانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔
بے شک شک
رسالت کی تحریک کو دبانا تھا۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا متحد، شیعہ سنی متحد، عشق رسول کے پروانے متحد۔ کیوں؟ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی، رسول اللہ کے خاکے بنائے گئے، نعوذ باللہ، فلم کا اجرا کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے حب رسول مٹ جائے، مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول ختم ہو جائے، مسلمانوں کے دلوں سے رسالت و نبوت کا عقیدہ کمزور ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں نے ثابت کیا، مسلمانوں نے ثابت کیا۔ اسی کراچی میں آپ نے دیکھا شیعہ سنی متحد ہو گئے، لیکن جو ہمیشہ سے مال غنیمت لوٹنے والے تھے وہ آگے جا کے مال غنیمت لوٹ رہے تھے،
اور کچھ نہیں تو اسی گلشن چورنگی پہ چلے جائیے, آپ کو شراب خانے لوٹتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کون سے مدرسے تھے جو شراب خانے لوٹ رہے تھے؟ یہ کون سے لوگ تھے جو ایک مولوی کے قتل پر احتجاج کرتے ہوئے شراب خانے لوٹ رہے تھے؟ توجہ, بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. میرا انداز یہ نہیں ہے, لیکن حالات یہ ہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا. مولانا عبد الشکور اہل حدیث کے عالم دین تھے, احترام کرتے ہیں ان کے قتل کی, مذمت کرتے ہیں ہم. ہمارا تعلق کربلا سے ہے, کربلا نے یہ سبق دیا ہے, جو بھی مظلوم ہو اس کی حمایت کرو, جو ظالم ہو اس کی مخالفت کرو. مولانا عبد الشکور کے قتل کی مذمت کرتے ہیں, ممبر حسینی ہمارا اسٹیٹمنٹ بیان کرنے کا ممبر ہے, لیکن یہ دیکھو کہ مارنے والا کون ہے. آج کبھی شیعوں کو, کبھی اہل سنت بھائیوں کو مارا جاتا ہے, کبھی در حقیقت جلوسوں پر بم کے دھماکے, کبھی امام بارگاہوں پر, کبھی عید میلاد النبی کے جلسوں میں دھماکے کیے جا رہے ہیں. یہ کون سی طاقتیں ہیں؟ یہ وہی ہیں جو دور رسالت میں نبوت و رسالت کے چراغ کو بجھانا چاہتی تھی, اور آج در حقیقت میلاد کے نام پر, مجلس کے نام پر عاشقان رسول کی اس تحریک کو دبانا چاہتے ہیں کہ جو دور حاضر کی کربلا میں کربلا کو زندہ رکھ کر تحریک رسالت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ جب دین لے کر آئے, جب پیغام لے کر آئے, تو ان عرب بدوؤں کو انسان بنایا, شرافت دی, اخلاق سکھایا, عظمت دی, زمین سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیا, زندگی دی, حیات دی, علم دیا, شعور دیا, آگاہی دی, نجات دی, سب کچھ دیا. لیکن اس کے بعد ان اعبد اللہ, اللہ کی عبادت ہو گئی, واجتنب الطاغوت, طاغوت سے بھی بچو. صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے, اس لیے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. توجہ فرمائیے گا, پہلے نفی کی ہے, بعد میں اس بات کیا ہے, اور یہ عربوں کا قاعدہ ہے, عربی زبان کا قاعدہ ہے. جب کسی چیز کی تاکید بیان کرنی ہوتی ہے, توجہ فرمائیے گا, جب کسی چیز کی تاکید بیان کرنی ہوتی ہے تو پہلے نفی کی جاتی ہے, لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ, سوائے اللہ کے. یعنی تمہارا قلب, تمہاری ضمیر, تمہاری روح, تمہارا وجود ایک ظرف کی مانند ہے. جب ظرف کو دھو کے پاک کیا جائے گا تو اس ظرف میں جو مایا ڈالا جائے گا وہ پاک ہو جائے گا. لا الہ کہہ کر اپنے ظرف وجودی کو پاک کرو, بعد میں الا اللہ کہہ کر اللہ کی محبت کو, رسول کی محبت کو, اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں اتار لو. کہ پہلے نفی ہے, بعد میں اس بات ہے, لا الہ الا اللہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو ان اعبد اللہ, اللہ کی عبادت ہو گئی, دین نافذ ہو گیا, قانون نافذ ہو گیا, شریعت آ گئی, قرآن آ گیا, نماز ہو گئی, زکات ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اجتناب کرو طاغوت سے. یہ طاغوت سے اجتناب کب ہوگا؟ کہ جب 18 ذوالحجہ کو علی کی ولایت کا اعلان ہوگا. اس لیے کہ خدا نے کہا کہ اجتناب کرو, دوری اختیار کرو طاغوت سے. کہا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج جب علی کی ولایت کا اعلان ہوگا تو دین بھی کامل ہوگا, کفر بھی مایوس ہوگا. دین بھی کامل ہوگا, اتمام نعمت بھی ہوگی, اور پھر طاغوت بھی تم سے گھبرائے گا, دشمن بھی تم سے گھبرائے گا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, کافر مایوس ہو جائیں گے, کمر ہمت ٹوٹ جائے گی. کس کیوں؟ اس لیے کہ طاغوت شکن آیا ہے, طاغوت شکن آیا ہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا, خداوند عالم نے علی کا نام بھی علی رکھا ہے, جو نام کا بھی علی ہے اور کام کا بھی علی ہے. نام کے ناصر تو بہت مل جائیں گے, کام کے ناصر آپ کو نہیں ملیں گے. جی اب میں کیا بیان کروں, اور ارباب اہل علم ہیں, اشاروں کو سمجھتے ہیں. عزیزان گرامی, جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا نام رکھا تھا؟ حیدر. سمتنی امی حیدر, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اس کو میں نے کہا یہ نام کا بھی حیدر ہے اور کام کا بھی حیدر ہے, اس کو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے, اسم بمسمہ. یعنی اسم ہوتا ہے ایک مسمہ کے ساتھ ہوتی ہے, اسم دلالت کرتا ہے کسی ذات و شخصیت پر, اگر ذات و شخصیت سے ایک ہی معنی سمجھ میں آئے تو اسے کہا جاتا ہے اسم بمسمہ. اب کوئی نام کا ناصر ہو لیکن کام کا ناصر نہ ہو تو یہ اسم بمسمہ نہیں ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر جی نام کا ناصر ہو اور کام کا نہ ہو تو اس میں بمسمہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے در حقیقت کو حیدر کو حیدر بنایا ہے, یہ نام کا بھی حیدر اور کام کا بھی حیدر ہے. نام کا حیدر اس لیے کہ ماں نے نام رکھا ہے, اور حیدر کام کا اس لیے ہے کہ اس کا در پہلے آتا ہے, خانہ کعبہ کا در بعد میں آتا ہے. اس لیے کہ جو لوگ طواف کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ دیوار کے جہاں سے علی کی ولادت ہوئی تھی, جو شک ہوئی تھی, وہ در پہلے آیا, خدا کا در بعد میں آیا, خانہ کعبہ کا در بعد میں آیا. جناب فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے پاس آئی ہیں تو دیوار کعبہ کہہ رہی ہے اے فاطمہ عام در سے نہیں آنا, یہاں پہ ایک ایسا در بنے گا. اے فاطمہ بنت اسد تیرے شکم میں حیدر ہے, تو میں بھی ایک حیدر حیدر کہہ کر ایک ایسا در بناؤں گی جو تا قیامت نہ کسی کے لیے کھلا ہے نہ کھلے گا. اس طرح اس میں وہ مسمہ. اب کہا کہ اگر واقعی نا مسلمان بننا چاہتے ہو تو اس میں وہ مسمہ کیوں کہا میں نے, کیوں مثال دی کہ نام کا بھی ہو اور کام کا بھی ہو. صرف اللہ کی عبادت کا ٹیگ لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. جی میں نام کا مسلمان ہوں, کام کا بھی ہونا چاہیے. میں نام کا شیعہ ہوں, کام کا بھی ہونا چاہیے. اصل بات تو جب ہے کہ نام بھی ہو اور کام بھی ہو. اللہ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں, انے بعد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, وجتنب الطاغوت, طاغوت سے بچو. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن کریم میں جن جن کا تذکرہ آیا ہے, صحیح قرآن ایک تاریخ بیان کر رہا ہے, تاریخ بھی بیان کر رہا ہے کہ کتنے انبیاء نے کتنی جد و جہد کی, کس کس زمانے کے کس کس طاغوتوں سے لڑے, دشمنوں سے لڑے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان والوں کا, یخرجہم من الظلمات الی النور, گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, لیکن جو کافر ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے ان کے اولیاء ان کے سرپرست کون ہیں, طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ کیا کام کرتے ہیں, وہ الٹا کام کرتے ہیں, وہ نور سے نکال کے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں, روشنی سے نکال کر ظلمت میں لے جاتے ہیں, اجالے سے نکال کر در حقیقت گمراہی کی گہرائیوں میں ڈال دیتے ہیں. اب اللہ نے کہا کہ طاغوت سے بچو, کون طاغوت, جو اللہ کے اور اللہ کے رسول اور اس کے بنائے ہوئے نمائندے کے اصولوں کے خلاف کام کرے وہ طاغوت ہے. اللہ کیا کام کرتا ہے, اللہ ولی ہے, سرپرست ہے ایمان لانے والوں کا, انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اور طاغوت کون ہے, کس کے سرپرست ہیں, کافروں کے, جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں, ریورس گیئر لگاتے ہیں ہمیشہ. اب بات اگر یہاں تک آ گئی سمجھ میں, تب آئیے دور رسالت میں. رسول اللہ نے کتنی جان فشانی کے تحت, بہت ہی مختصر کر رہا ہوں, بہت سارے مطالب میرے ذہن میں تھے لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ انجمنیں بھی عزاداری کریں گی, ماتمداری کریں گی, ان کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے, اور اہل محلہ بہت زیادہ اذیت و آزار مبتلا نہ ہوں ان کا بھی خیال ہونا چاہیے, لیکن بہرحال ذکر حسین بھی ہونا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کہ رسول اللہ نے 23 سالہ اپنی دور رسالت نبوت میں در حقیقت دین کو نافذ کیا, اور اس کے بعد امت کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوصیاء کے سپرد کی. بہت ہی مختصر اور اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں, صرف آپ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے چلے جائیے گا, انشاءاللہ کسی منزل تک پہنچا سکوں گا آپ کو. یعنی عبداللہ وجتنب الطاغوت, اللہ کی عبادت کرو, طاغوت سے بچو. طاغوت کون ہے, طاغوت کا تعارف قرآن نے کیا دیا, جو اللہ کے قانون کے مطابق کام نہ کرے, الٹا کہ اللہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اور یہ در حقیقت نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے, ایسے لوگوں سے بچنا ہے. اس لیے سرکار دو جہاں نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین, میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے, یعنی حسین منی یہ منیت کا رشتہ, اور یہ منیت کا رشتہ در حقیقت صرف حسین سے نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, امام حسین معصوم ہیں, معصوم معصوم سے منیت کا رشتہ قائم کر رہا ہے, ہمارے لیے بھی ایک منیت کا رشتہ قرار دیا ہے. سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے, کیوں یہاں پہ ہمارے لیے ایک باب کھولا ہے کہ تم بھی اس منیت کے دائرے میں آ کر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہو. بھائی اگر صرف امام حسین کو کہہ دیا حسین منی والے حسین بھائی آپ کے بہت آپ کے نوازے تھے, معصوم تھے, جوان جنت کے سردار تھے, سید الدین صالح علیہ ان کی والدہ تھیں, علی امام المتقین تھے, والد تھے, آپ نے منیت کے رشتہ قائم کر دیا کہ آگے نہیں عام انسانوں کے لیے بھی, اور صرف یہ نہیں گھر کی کنیز فضا کو بھی منیت کے دائرے میں شامل کر لیا کہ جس کا عمل اہل بیت کے عمل کے ساتھ اتنا اعلی عرفہ ہوا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کے مزداق میں فضا کا عمل قرار پایا. درود بھیجے محمد و آل محمد. منیت حسین و منی و انا من الحسین, حسین من حسین مجھ سے ہے. سرکار دو جہاں کی محبت, عبید بن کعب اہل سنت کے بہت بڑا نام ہے, ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں, عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزم رسول میں بیٹھے ہیں, امام حسین کا سن 3-4 سال کا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, کنیت کے ساتھ پکارنا وہ بھی بچے کو بہت ہی عجیب اور حیرت زدہ کرنے والا کام تھا. اللہ کے حبیب نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, کون؟ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں. 3 سال کا بچہ حسین بزم رسالت داخل ہوا, پریشان ہوئے, حیرت کے آثار چہرے پر نمایاں عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, رسول اللہ نے دیکھا اور مسکرائے تاکہ پریشان نہ ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں مکتوب علی یمین العرش, عرش کے دائیں جانب لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, حسین بے شک چراغ ہدایت کشتی نجات ہیں. اور یہاں پر ایک نقطہ اور ہے جو بہت ہی ظریف نقطہ ہے, وہ دے کے جا رہا ہوں. دیکھیے روز قیامت دو قسم کے لوگ ہوں گے, ایک وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا جی وہ نیک لوگ ہوں گے, اصحاب یمین اصحاب شمال کہہ کر خدا نے مخاطب کیا ہے قرآن مجید میں, اور جو برے بدکار اور گناہگار ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے برے ہاتھ میں ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب خدا نے کیا خدا کا رسول کہہ رہا ہے مکتوب علی یمین العرش, عرش کے دائیں جانب لکھا ہے, یعنی عرش کے دائیں جانب بھی لکھا ہے کہ حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہے, اور حسین کے ماننے والوں کا نام اعمال بھی ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. چراغ ہدایت کہا ہے ان الحسین مصباح الہدا, چراغ ہدایت کا ہے رسول اللہ نے اپنی حیات میں, وہ کشتی نجات کا ہے. اب انسان کو اپنی نجات کے لیے در حقیقت دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک وسیلہ ہو مضبوط مستحکم جو اسے منزل تک پہنچا دے, اور وسیلے میں اتنی انرجی ہو کہ راستے کی تاریکی کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو بحفاظت منزل تک پہنچا دے. رسول اللہ نے فرمایا حسین ایک ایسا سفینہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مستحکم بھی ہے, وسیع بھی ہے, اور چراغ ہدایت بھی ہے. کشتی حسین میں سوار ہو جاؤ گے تو بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. حسین مصباح الہدا,
محمد بلندتر صلوات,
وہ سفینت النجات. تمام انبیاء نے کوشش کی, رسول اللہ نے کوشش کی, دین نافذ کیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ مولانا مودودی نے لکھا ہے اپنی کتاب خلافت ملکیت میں کہ امامت و خلافت کے معیار تبدیل ہو گئے, دنیا پرست لوگ آ گئے، اموی خاندان چھا گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ خلافت کے معیار تبدیل ہو گئے۔ دنیا پرست لوگوں کو امیر اور حاکم بنایا جانے لگا، اور نوبت یزید تک آ گئی، نوبت یزید تک آ گئی کہ جو شرابی ہے، گناہگار ہے، سکباز ہے، جانوروں سے کھیلتا ہے، گناہوں کو علل اعلان انجام دیتا ہوئے کہتا ہے کہ انا خلیفۃ المسلمین، میں خلیفہ مسلمین ہوں، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ تو یہ وہ طاغوت ہے، یہ وہی طاغوت ہے جسے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور کربلا میں امام حسین نے در حقیقت کربلا بسا کر یہ بتا دیا کہ اصل تحفظ ناموس سے رسالت کربلا ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ مجھے اپنے اہل سنت دوست کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ مصطفائی ہو یا کربلائی ہو، ہمارے اہل سنت بھائی رسول اللہ کے حب اور عشق میں خوش ہوتے ہیں، سرور اور فرحت کا انتظام کرتے ہیں، مصطفائی کہتے ہیں نا، فرحت مصطفائی اور کربلائی وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے طاغوتوں سے نبرد آزما ہو۔ وہ مصطفائی کہ جو اس زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ اپنے زمانے کی طاقتوں سے ٹکرائے وہ بھی جنتی، اور جو حسین کی کربلا منا کر اپنے زمانے کی طاقتوں سے ٹکرا کر کربلائی ہو جائے وہ بھی جنتی۔ اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ میرے اہل سنت عالم دین کے الفاظ ہیں کہ در حقیقت تحفظ رسالت کربلا کے ذریعے سے ممکن ہے۔ کیونکہ ایک سوال ہے یہاں پر کہ اتنے صحابہ، اتنے تابعین، تبع تابعین موجود تھے، 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہوا، 61 ہجری میں کربلا بنی، 50 سال کا یہ ڈیوریشن ایک وقفہ ہے۔ 50 سال میں کیا ہو گیا کہ امت نواسۂ رسول کو قتل کرنے کربلا میں آ گئی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے تمام مسلمانوں کے لیے، کیا اسباب تھے، کیا عوامل تھے کہ امت رسول رسول زادے کو قتل کرنے کر وہ 50 سال میں، ایسا کون سا، اس کو میں نے کہا طاغوت، جب معیار بدل جائیں تو پھر طاغوت آ جاتا، اور جب طاغوت آ جائے تو پھر انسان الٹا سفر شروع کر دیتا ہے، الٹا سفر شروع کر دیتا ہے۔ بس یہیں سے چاہتا ہوں اور گفتگو کا ایک نقطہ دے کر آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ آج بھی رسالت کے پروانے، نبی کے عاشق، حسین کے متوالے، کربلا کے عاشق و عزادار آج بھی اس زمانے میں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دور حاضر کی اس بین الاقوامی تحریک میں آپ کے مکتب نے سب سے پہلی قربانی دی ہے تحفظ رسالت کے لیے۔ شہید علی رضا تقوی سب سے پہلی قربانی دی ہے، مکتب کا سر در حقیقت بلند کیا ہے فخر سے، اس لیے کہ وہ نام کا بھی علی تھا اور کام کا بھی علی تھا۔ یہ اس علی کی سیرت پہ چل رہا تھا جو بچپنے میں دعوت ذوالعشیرہ سے ساتھ ساتھ ہے۔ رسول اللہ نے کون ہے جو اس امر دین میں میری مدد کرے؟ علی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں ہوں، علی بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ سوال کیا، علی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، بیٹھ جاؤ۔ 3 دفعہ اس علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ 3 دفعہ اقرار لینے کے بعد جب کوئی نہیں بولا تو کہا کہ اتی ہو، اس کی اطاعت کرو۔ یہ اس علی کا ماننے والا تھا، وہ علی اس زمانے میں رسالت کا تحفظ کر رہا تھا، اور اس علی رضا نے اس زمانے میں تحفظ رسالت کی اس تحریک میں اپنے خون کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کر دیا مکتب جعفری ہے، وہ تشیع ہے، وہ شیعت ہے جو اس دور میں بھی تحفظ رسالت کا کام انجام دے رہی ہے جیسے کہ ماضی میں دیتی رہی ہے۔ اور سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا کارنامہ تحفظ رسالت کے لیے کربلا ہے، امام حسین کی قربانی۔ حسین منی وانا من الحسین، جب تک رسول اللہ حیات رہے، بظاہر حیات رہے، لوگوں کے سامنے موجود رہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، لیکن رسول اللہ کے وصال کے بعد اب رسول کی پہچان حسین بن گئی، اب کربلا دین کی پہچان بن گئی، اب عزاداری دین کا پیغام بن گئی عزادار۔ حسین منی وانا من حسین، شاس حسین بادشاہ حسین، دیا حسین دی پناہ حسین، سردار ندا در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. سر دے دیا، بیعت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو پھر دین بیعت کر لیتا. یہی تو کہا تھا نا، حسین منی وانا من الحسین. عملی تفسیر کرب و بلا میں نظر آتی ہے. خواجہ محی الدین چشتی فرما رہے ہیں حسین و منی کی اگر تفسیر دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھو. اس لیے کہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو رسول بیعت کر لیتے، رسول بیعت کر لیتے تو انبیاء ما سلف بیعت کر لیتے. لیکن یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کے اٹل قوانین ہیں کہ ہمارا کوئی نمائندہ کسی باطل کی تقلید نہیں کرے گا، کسی کے ہاتھ بیعت نہیں کرے گا. حسین نے کرب و بلا میں قربانی دے کر دین کو بچایا، شریعت کو بچایا، قرآن کو بچایا، نبوت کو بچایا، رسالت کو بچایا، اور تا قیامت ایک کلیہ دے دیا کہ حسین کی کربلا کی یاد منا کر حسین کی کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر حسین کی یاد بھی بناؤ اور تحفظ رسالت کا انتظام بھی کرو. اس طریقے سے امام حسین نے حسین منی وانا من الحسین، انا عبد اللہ، اللہ کی عبادت تو کرنے والے بہت تھے. یہ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ اتنے تابعین، اتنے صحابہ کرام موجود تھے لیکن کربلا میں کوئی نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ عبادت کرنے والے بہت مل جائیں گے. انا جتنب الطاغوت، کہ طاغوت سے بچو، طاغوت سے ٹکرانے والے، طاغوت سے لڑنے والے، دشمن سے لڑنے والے بہت کم ملیں گے. کربلا در حقیقت اس طاغوت سے ٹکرانے کا نام ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کا تمام کیا. میں نے کہا چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، بہت ہی مختصر کر رہا ہوں. کربلا نے وہ عملی درس دیا ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ متحد منظم ہو کر در حقیقت اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جہاد کریں. آج مملکت خدا تھا پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے، میں بارہا کہا، سنتے رہتے ہیں آپ کہ پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر شیعہ سنی کا مسئلہ ہوتا تو گلی گلی کوچے کوچے جنگ ہو رہی ہوتی. ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کا میل ملاپ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر شیعہ سنی کا مسئلہ ہوتا تو گلی کوچے میں جنگ ہو رہی ہوتی. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک منحرف ٹولہ ہے، منحرف ٹولہ ہے جو المدد یا رسول اللہ کا بھی منکر ہے اور المدد یا علی کا بھی منکر ہے. یہ چاہتے ہیں کہ نہ المدد یا رسول اللہ کہو، نہ المدد یا علی کہو، نہ کسی دربار میں اور مزار میں حاضری دو، نہ کسی روزے پہ جاؤ. وقت کے دم گنجائش نہیں کہ میں بتاؤں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا آیا شرک ہے یا نہیں. قرآن نے ظاہری طور پہ کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. تو پھر بہت سی جگہ پر آپ مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے، بیوی سے کہتے ہیں چائے بنا دیجئے، کھانے دے دیجئے، یہ مدد مانگنا نہیں ہے. اتفاق ہوا میرا، بہرحال بات طویل ہو جائے گی، مختصر کروں بات کو. غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. اگر ہم یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو علی کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتے، رسول کو نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتے. اگر یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، شرک وہاں پر ہوگا جہاں پر جس سے مدد مانگی جا رہی اسے ٹوٹل اتھارٹی سمجھتے ہوئے، کل اختیار سمجھتے ہوئے اللہ کے مقابل لا کر، اللہ کے مقابل لا کر اس سے مدد مانگی جائے. اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں تو رسول اور علی کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتے، اس لیے کہ جو کچھ بھی رسول اور علی کے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ ہی کہہ دیا ہوا. اگر علی سے مدد مانگ لی، رسول سے مدد مانگ لی، کسی ولی سے مدد مانگ لی تو یہ اللہ کے مقابلے میں شرک کرنا نہیں ہے. وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، علامہ کاشف قادری فرماتے ہیں، اہل سنت عالم دین فرماتے ہیں کہ وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نماز اور صبر سے مدد مانگو، تو پھر بات نہیں بنے گی. غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. تو یہ وہ طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی کو لڑانا چاہتی ہیں. علامہ حمزہ علی قادری کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، اہل سنت کے بہت معتبر عالم دین ہیں، کہ دشمن طاقتیں چاہتی ہیں. کیا چاہتی ہیں؟ کہ پہلے یا علی مدد کہنے والوں کو قتل کیا جائے، بعد میں یا رسول اللہ علی مدد کہنے والوں کی باری آئے گی۔ عید میلاد النبی کے جلسے میں سنی تحریک کی پوری قیادت کو شہید کیا گیا، کون افراد تھے؟ مولانا عبد الشکور کو یہاں شہید کیا گیا، کون افراد تھے؟ آخر پہچاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، منحرف ٹولہ ہے، ناسبی ہیں، تکفیری ہیں، جو ہر کسی پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ در حقیقت اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو باہم دست و گریبا کر دیں۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کربلا در حقیقت ہمیں دشمن شناسی کا درس دیتی ہے۔ اس طاغوت کو پہچانو جو پردے کے پیچھے سے تمہیں باہم لڑانا چاہتا ہے، تمہاری طاقت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس طاغوت کو پہچانو۔ اور کربلا ہے کہ جس نے اس طاغوت کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ ڈالا۔ یہ سید سجاد ہیں کہ جنہوں نے اس طاغوت کے چہرے پر پڑی ہوئی منافقت کی نقاب کو نوچ لیا۔ یہ کربلا ہے جس نے در حقیقت حق و حق اور باطل کو باطل قرار دیا۔ انے عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، بس۔ پاکستان کو بہت کڑے وقت کا سامنا کرنا پڑا، پاکستانی قوم کو بہت ہوشیاری کی ضرورت۔ میرے برادران اہل سنت بھی میری آواز سن رہے ہیں، آپ حضرات تو یہاں موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہوشیاری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، زیرکی کے ساتھ برحقیقت آگے بڑھیں، دشمن کو پہچانیں اور اس کی کوششوں کو ناکام بنائیں، سازش کو ناکام بنائیں جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتی ہیں۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ انے عبد اللہ، اللہ کی عبادت، طاغوت سے بچو۔ کربلا اگر نہ ہوتی تو حق و باطل میں پہچان ممکن نہ ہوتی۔ یہ کربلا ہے جس نے حق و حق و باطل کو باطل کیا۔ جناب امام سید سجاد ہیں کہ جنہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے در حقیقت حسینیت کے چراغ جلائے۔ کوفہ، کوفے سے شام اور شام سے مدینہ، جہاں جہاں میرے مولا گئے آپ نے آگاہی دی، بیدار کیا، شعور دیا، علم دیا، بتایا کہ تم جس طاغوت کو اپنا امام وقت سمجھ رہے ہو، خلیفہ وقت سمجھ رہے ہو، یزید کو، وہ تمہارا امام نہیں ہے، وہ طاغوت ہے، اس سے بچو۔ یہی وجہ ہے کہ ہتھکڑیاں، بیڑیاں، توقع خاردار، رسن بستہ، کیوں ان کو قیدی بنایا گیا؟ تاکہ ان کی آواز لوگوں تک نہ پہنچ سکے، کربلا کا پیغام دفن ہو جائے۔ لیکن یہ یزید کی بھول تھی کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کے لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا، یہ یزید کی بھول تھی۔ امام حسین شہید ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ایک عربی زبان کا شعر، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ نے امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا دی، تاریخ گواہ ہے، لاش حسین کو پامال کیا گیا، لیکن یزیدیت پامال ہو گئی، یزیدیت نابود ہو گئی، یزیدیت مست ہو گئی۔ بس امام سجاد، شب شہادت ہے مولا کی، امام سجاد نے طاغوت کو پہچنوایا، یزیدیت کا متعارف کرایا۔ یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو۔ یہ امام سجاد۔ بس عزتداروں، میرا اور آپ کا چوتھا امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، ایک منزل سے دوسری منزل، ایک دوسری منزل سے تیسری منزل امام، اپنی ماؤں، بہنوں، پھوپھیوں کے ساتھ، نبی زادیوں کے ساتھ، خاندان رسالت کے ساتھ چلا جا رہا ہے حسینیت کو فروغ دینے کے لیے، طاغوت کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ بس یہی وجہ ہے مولا سے جب بھی پوچھا جاتا، مولا یہ بتائیے کہ اس پورے سفر میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ مولا کربلا کا تذکرہ نہیں کرتے، حضرت عباس کی شہادت بیان نہیں کرتے، امام حسین کی آخری رخصتی کا حال بیان نہیں کرتے، شش ماہ علی اصغر کی شہادت کا حوال نہیں سناتے۔ ایک دفعہ کمر پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں، شام اشام اشام 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، شرابیوں کا دربار تھا، اور نبی زادیاں بے مقنو چادر دربار یزید میں کھڑی تھی، اللہ اکبر. اور جب بھی امام کے لیے پانی لایا جاتا، اب دیکھیں امام نے کس طرح طاغوت کو بے نقاب کیا، یزیدی کو بے نقاب کیا، پانی لایا جاتا امام گریہ کرتے، کھانا لایا جاتا امام گریہ کرتے. کسی نے امام سے پوچھا، مولا کب تک گریہ کریں گے، مولا یہ گریہ کب تک ہوگا، اتنے برس ہو گئے آپ گریہ کر رہے ہیں. مولا نے کہا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا، فراق یوسف میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے جس کے 18 جوانان بنی ہاشم ایک دن میں قتل کر دیے جائیں، ارے زہرا کا گھر اجڑ جائے، ارے خیام کو آگ لگ جائے، اور تو مجھ سے کہے میں گریہ نہ کروں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی مولا بازار میں جاتے تھے، قصاب گوشت پر پردہ ڈال دیتے تھے، امام قریب جاتے اور پوچھتے تھے، اے بھائی کیا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتے تھے، مولا یہ بس ذبح ہیں، اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، جی بھر کے سیر ہو لیتا ہے، پھر سر پہ آب ہٹاتا ہوں. ایک دفعہ کربلا کی طرف رک کر کے کہتے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا حسین، ارے جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا، بابا کی بھوک و پیاس 35 سال گریا کیا میرے مولا سجاد نے. بس عزادارو آخری وقت آ گیا، اسرار امامت سپرد کی امام باقر کے، غسل کا مرحلہ آیا. ایک دفعہ امام باقر غسل دیتے وہ رونے لگے، ارے بابا کی کمر پر ایسے دروں کے نشان تھے، ان بوریوں کے نشان تھے جنہیں اپنی پیٹ پر لاد کر امام غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، تازیانوں کے نشان تھے. غسل و کفن ہو گیا، جنازہ تیار ہوا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا، اہل بیت کے گھر سے، زہرا کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان و شوکت سے اٹھا ہے. علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں، ہاں حسن کا جنازہ دن کی روشنی میں اٹھا تھا، مگر امت نے 3 بار علی کی ہے، جنازہ صحیح سالم گیا تھا. اب جو زینب نے جنازہ دیکھا، ارے تیروں سے نوازش مہمانی کا حق ادا کیا گیا، اور کربلا میں حسین کا لاشا نہ اٹھ سکا، یہ پہلا جنازہ ہے زہرا کے گھر سے اٹھا ہے. بڑی شان و شوکت سے اصحاب بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اہل مدینہ بھی ہیں، سب نے امام کا جنازہ اٹھایا. دل کہتا ہے امام سجاد نے کہا، او بابا مجھے معاف کرنا بابا، ارے جب 11 محرم کو قافلہ چلا تھا، آپ کا یہ بیٹا مجبور تھا، ارے ہاتھوں میں حد کڑیاں تھی، بابا اگر میرا جنازہ اٹھا ہے تو مجھے معاف کرنا. بس ادارو آخری روایت، جب امام کی تدفین ہو گئی، امام کا ایک اونٹ ہے جس پر امام نے 25 حج کیے تھے، لیکن امام نے ایک تالیانہ نہیں مارا. ایک دفعہ وہ اونٹ گم ہو گیا، امام باقر کے پاس حساب پہنچے، امام سجاد کا اونٹ گم ہو گیا. امام نے کہا، جاؤ جنت البقیع میں، قبرستان بقیع میں، وہ اپنے مولا کی قبر پر رو رہا ہے. ایک دفعہ پکڑ کے لے آئے، دوبارہ باندھ دیا. 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا. امام نے کہا، یہ وہ اونٹ ہے جس پہ میرے بابا نے 25 حج کیے، لیکن ایک تالیانہ نہیں مارا، اونٹ وہیں پر روتے روتے دم توڑ گیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، مولا ارے 25 حج کیے، ایک تالیانہ نہیں، ذرا کربلا سے کوبہ اور کوبوں سے شام، اطفال حسینی میں تالیانے ہیں، ارے تماچے ہیں، ارے جھڑکیاں ہیں، مولا کس دل سے برداشت کیا ہوگا. بس عزادارو امام کا جنازہ اٹھا ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے امام سجاد یہی کہہ رہے، اے بابا مجھے معاف کرنا، میرا جنازہ اٹھا، میرا غسل و کفن ہوا، مگر کربلا میں ایک لاشا ایسا تھا جو پامال شدہ تھا، 3 دن بے گورو کفن لاشا.